بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان میں ليلة القدر سے متعلق حدیث مبارکہ کی آخری حدیث ہے اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انک عفو کریم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ دعا آخر تک بدلائی جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس معاف فرما دے مجھ سے بھی ایک روایت میں یہ بھی ہے کریم کا لفظ بھی اضافی ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اور یہاں یہ دعا منقول ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فائدے میں لکھا ہے کہ نہایت جامع دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ایک بزرگ فرماتے ہیں من نگویم کے تاعتم بپذیر قدم عفو بر گناہم کش کہ اللہ میں آپ سے نہیں مانگتا کہ آپ میری عبادتوں کو قبول فرمائیں یا اس کو بڑھا چڑھا کر لیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ آپ قبول فرما لیے ایک حال ہے کہ حضور کہہ رہے کہ میں آپ سے نہیں کہتا کہ میری عبادت کو قبول فرمائیں میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ قلم عفو بر گناہم کش کہ آپ اپنے قلم عفو معافی کا قلم ہمارے گناہوں پر پھیر دیجیے حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کے اور ابن رجب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے مثلا تلاوت نماز دعا اور مراقبہ وغیرہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ سابقہ احادیث میں نماز ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے یہ آواز ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ مجلس میں ہم نے کوئی دوسرا آواز پڑھ لیا کیونکہ ہماری صبح کی نشست بھی ہوتی ہے تو اس میں جو آواز ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ مجلس میں وہ آواز ہم نے پڑھا تھا اس آواز کا نام ہے حاضری کا خوف ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ختم ہو جائے گا تو سبقن سبقن تمام آواز پڑھیں گے ہم اصل میں رات کی مجلس میں آواز پڑھ رہے تھے کجی کی دوستگی تو جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس کے آگے سے پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ جس کو علم میں کمال ہو اور کمال کا اثر ہے بے پرواہ ہونا جس میں کمال ہوگا وہ ضرور بے پرواہ ہوگا یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا نہیں دیکھیے پڑھائی راج لوہار جب اپنے کام میں کاریگر ہو جاتے ہیں اور کمال حاصل ہو جاتا ہے تو کیسے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو علم کیا ان دلیلی کاموں کے برابر بھی اثر نہیں رکھتا ضرور رکھتا ہے یقینی بات ہے کہ جس میں بے پرواہی نہیں ہے اس کے کمال ہی میں کمی ہے علامہ تفتازانی ایک بڑے بھاری عالم تھے ان کا قصہ لکھا ہے کہ جب امیر تیمور لنگ بادشاہ کے دربار میں آئے تو امیر تیمور چونکہ لنگڑا تھا اس وجہ سے پیر پھیلائے بیٹھا ہوا تھا آپ نے بھی پیر پھیلا دیے امیر تیمور کو برا معلوم ہوا اور کہا کہ مجھے تو عذر ہے کہ میرے پیر میں لنگ ہے یعنی لنگڑا پن ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی عذر ہے کہ مجھ کو ننگ آتی ہے یعنی شرم آتی ہے یعنی اس سے کہ بادشاہ تو پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہو اور میں پیر سکیڑ کر بیٹھوں صاحب وہ جن لوگوں کو آپ عالم کہتے ہیں وہ یہ واعظ ہیں جو واعظ کہتے پھرتے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی اردو فارسی کی کتابیں پڑھ لی ہیں ان کو علم کی ہوا بھی نہیں یہ لوگ اپنے کو عالموں کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں اور ان کی جہالت کی یہ حالت ہے کہ ایک واعظ صاحب نے سورہ کوثر کا واعظ کہا اور ترجمہ پہلی آیت کا یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر کے مثل دیا اصل میں انا آتیناک کے اندر جو کاف ہے وہ کاف تمثیلیہ پڑھ لیا حالانکہ یہ کاف تخاطب کا ہے کہ ہم نے آپ کو دی اس کا ترجمہ بنتا ہے آپ کو دی اور انہیں کاف تمثیلیں لے لیا کہ مثل کوثر بنا دیا اس کو. اس احمق سے کوئی پوچھے کہ مثل کس لفظ کے معنی ہوئے؟ اس طرح ایک واعظ گنگوہ میں آیا اور واعظ کہا جب جنت دوزخ کا تذکرہ کرتا تو جہنم کی جگہ جہنم پڑتا. معلوم ہوتا ہے کہ ظالم نے کہیں لکھا ہوا بھی نہیں دیکھا تھا، صرف کسی کی زبان سے سن لیا ہوگا. اس سے بھی زیادہ مزیدار قصہ ہے کہ سہارنپور میں ایک واعظ واعظ کہنے آئے، جمعے کی نماز کے بعد کہا صاحبو، یعنی صاحبو کو صاحبو سین سے بولا صاحبو. یہاں آواز بھی ہوا کرتے ہیں، واعظ کو کہتا ہے آواز، واعظ بھی ہوا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ نہیں ہوتا. آپ نے پکار دیا بھائیو واعظ ہوگی. لوگ ٹھہر گئے. ممبر پر پہنچ کر یاسین شریف کی غلط سلط آیتیں پڑھیں اور غلط سلط ترجمہ کر کے دعا مانگ کر کھڑا ہو گیا. وہاں ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے مگر تھے بیچارے اندھے. انہوں نے اس واعظ کو بلا کر پوچھا تمہاری تحصیل کہاں تک ہے، یعنی تم نے کہاں تک کتابیں پڑھی ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری تحصیل ہاپوڑ ہے. وہ سمجھے کہ وہ تحصیل ضلع اور تحصیل جو ہوتا ہے وہ پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہماری تحصیل ہاپوڑ ہے. پھر انہوں نے صاف کر کے پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پڑھا ہے، نور نامہ، ساپن نامہ، دائی حلیمہ کا قصہ، معجزہ آل نبی، اور تو کیا جانے اندھے. یہ نمونہ ہے واعظ صاحب کی لیاقت کا. لیکن پھر بھی ان لوگوں سے اتنا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ دیکھنے والے اور سننے والے ان کی اس جہالت کی وجہ سے پہلے ہی معتقد نہیں ہوتے. البتہ ان لوگوں سے گہرا نقصان پہنچتا ہے جن کی زب بس تقریریں ہوتی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑے عالم واعظ کہہ رہے ہیں مگر علم دیکھیے تو عربی کی چھوٹی سی کتاب بھی شاید نہ پڑھی ہو. یہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، خود ڈوبے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے. جو حقیقت میں عالم ہیں ان سے تو کچھ گمراہی نہیں پھیلی، اور جو نام کے عالم ہیں ان کو عالم کہنا ہی غلط ہے. ایک شبہ شاید کسی کو یہ پیدا ہو کہ عالموں میں چونکہ آپس میں اختلاف ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. میں کہوں گا اگر اختلاف کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے تو اس میں بھی قصور انہی کا ہے، کیونکہ اختلاف جیسے عالموں کے اندر پایا جاتا ہے اسی طرح حکیموں میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے، ڈاکٹروں میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے. غرض اختلاف سے تو کوئی فرقہ خالی نہیں، پس عالموں کے اختلاف سے عوام کو نقصان پہنچا تو کیا وجہ کہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے اختلاف سے نقصان نہیں پہنچتا؟ وہاں کون سی تدبیر انہوں نے کی؟ کس کی بدولت حکیم عبد المجید اور حکیم عبد العزیز کے اختلاف کے نقصان سے بچے رہے؟ تدبیر یہ کی کہ کسی پہچان سے معلوم کیا کہ کون سا حکیم زیادہ کامل ہے، پس جو حکیم زیادہ کامل ہوا اسی کا علاج کر لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. صاحب کیا دو دن کی زندگی اور چند روز کے آرام کے لیے تو اس کی ضرورت ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس جگہ کے لیے اس تدبیر کی ضرورت نہیں؟ اگر نہیں معلوم ہوتی تو کس بات کے آپ مسلمان ہیں؟ اگر اس کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے کیوں اس تدبیر پر عمل نہیں کرتے اور اختلاف کے نقصان سے کیوں نہیں بچتے؟ جس پہچان سے آپ نے بہت سے حکیموں میں سے کامل حکیم کو چھانٹ لیا تھا اسی پہچان سے یہاں بھی کام لو. مثلا وہاں یہ پہچان رکھی تھی کہ اس نے بڑی جگہ پڑا ہوا ہے، بڑی سند حاصل کی ہے، اس کے ہاتھ سے اکثر بیمار اچھے ہوتے ہیں، اس میں حرص اور لالچ نہ ہو، بیماروں پر مہربان ہو، بیماری پہچان لینے میں پوری مہارت ہو. اسی پہچان سے عالموں کو چھانٹنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے اکثر لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے، جو دین طلب کرے اس پر مہربان ہو، خود دنیا سے نفرت رکھتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، کسی بزرگ کی صحبت میں رہا ہو، اس پر خدا کا خوف غالب ہو. پس جس عالم میں یہ خوبیاں ہوں اس کے کہنے پر عمل کرو، کیونکہ یہ تم کو جو کچھ بتلائے گا اس میں خدا کا خوف کرے گا اور گڑبڑ کا کچھ بھی نہ بتلائے گا. لیکن دوسروں کو بھی برا نہ کہو. بہرحال یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ عالموں کے اختلاف سے لوگ گمراہ ہوئے. اب صرف دو فرقے ایسے رہ گئے جن کی وجہ سے زیادہ تر گمراہی پھیلی، ایک امیروں کا فرقہ، دوسرا فقیروں کا، کہ ان میں سے اکثر خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، بہت ہی کم اس سے بچے ہوئے ہوں گے. بعض ان میں سے ایسے بزرگ بھی ہیں کہ ان کو ابراہیم ادم کہنا چاہیے اور جنید بغدادی کہنا چاہیے، لیکن حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی تو یہ حالت تھی کہ ایک شخص آپ کا امتحان کرنے آیا اور 10 برس تک آپ کے پاس رہا مگر معتقد نہ ہوا، مگر ایک روز کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بزرگی کی شہرت سنی تھی لیکن 10 برس سے آپ کے پاس ہوں، اس مدت میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس مدت میں جنید کو کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرتے بھی دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہ تو کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جنید کی یہ کچھ کم کرامت ہے کہ 10 برس تک اس سے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہوا۔ ایسا ہی ان کا ایک دوسرا قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ اپنے کو صوفی مشہور کرتے تھے کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، نمازوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ بات جب حضرت جنید کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس بات میں تو سچے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، مگر دوزخ تک پہنچے ہوئے ہیں، خدا تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر میں 1000 برس زندہ رہوں تو نفل بھی بغیر مجبوری کے نہ چھوڑوں۔ جو فقیر ایسا ہو وہ البتہ جنید وقت ہے، تو فقیروں میں بعض ایسے بھی ہیں، وہ جنید بغدادی کے نسل ہیں، اور امیروں میں بعض حضرت ابراہیم بن ادم کی طرح ہیں، لیکن کثرت سے ایسے ہیں جن میں بدینی اور بدعت کا زور ہے۔ اللہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، تلاوت کر رہا تھا اس میں مجھ کو اس طرف دھیان ہوا تو میں اپنے نفع کے لیے اور سب کے نفع کے لیے بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اطمینان بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ کے راستے میں چلنے پر استقامت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ترجمہ آسان ترجمہ قرآن سے ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ آج کل کے ماحول کا تناظر، اس کے اندر وہ تناظر دیکھنا چاہیے ہمیں۔ ویسے تو یہ آیت کافروں کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو لوگ گناہوں میں پڑنے سے جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں اور گناہوں پر آمادہ ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی دنیا داری اور گناہوں میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا جو لوگ رسمیں کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، تو وہ دوسروں کو کس طرح گھیرتے ہیں، پھر یہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس تناظر میں ہمیں اس کو دیکھ سے سبق لینا ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں، جو لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوتا، وہ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں، تو یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جو بڑے بنے ہوئے ہیں، یعنی برادری کے بڑے بنے ہوئے ہیں یا مالدار لوگ ہیں، تو وہ اس طرح چھوٹوں کو گھیرتے ہیں کہ وہ تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ گناہوں میں شریک ہوں۔ تو جس طرح کافروں کا یہ انجام ہے، اللہ نہ کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس نے خاتمہ نصیب فرمائے، لیکن اس کے تناظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بڑے لوگ ہمیں گھسیٹتے ہیں گناہوں میں، اصل رسوخ والے لوگ گھسیٹتے ہیں گناہوں میں کہ آؤ ہماری رسموں میں شرکت کرو، اور پھر نہ کرنے پہ ناراض ہوتے ہیں، تو ان آیتوں کو اور اس کے ترجمے کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ جس طرح یہاں پر ایک دوسرے پر بات ڈالتے ہیں تو وہاں پر گھسیٹ رہے ہیں، لیکن وہاں ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے، اپنا جرم چھپائیں گے اور ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے۔ جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے کہ جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ گناہوں میں گھسیٹتے ہیں لوگوں کو اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور کمزور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر وہ گناہوں کی سزا بھگتے ہیں، تو وہاں اسی طرح وہاں بھی وہ ایک دوسرے پر ڈال سکتے ہیں کہ تم نے ہمیں روکا صحیح مومن بننے سے، اور گناہوں یعنی گناہوں سے بچنے پر تم نے ہمیں روکا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے اندر بھی جو گناہگار ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں میں آ جاتے ہیں, شیطانی راستے پر چل پڑتے ہیں, تو اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی باتوں میں نہ آئیں, کیونکہ وہاں پھر وہ بھی جس طرح ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا, کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے. اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے, نہیں یہ تمہاری رات دن کی مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں. یہاں تو کفر اور شرک کی بات بتائی گئی ہے, لیکن ہم مسلمانوں کو سبق یہ لینا ہے کہ کوئی ہمیں گناہوں کی طرف بلائے اور دن رات مکاری کرے تو ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے, یعنی ظاہر میں تو ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے لیکن دل میں سمجھتے ہوں گے کہ دراصل جرم میں ہم سب شریک ہیں, اس لیے دل ہی دل میں پچھتا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پچھتاوے سے بچائے, تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں توپ ڈال دیں گے, ان کو کسی اور بات کا نہیں انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے مجھے دھیان ہوا کہ آج کل جو لوگ گناہوں کی طرف گھسیٹتے ہیں اور جو لوگ صحبت اہل اللہ کا اہتمام نہیں کرتے اور ایمان کو اپنے مضبوط نہیں بناتے, وہ ان کی باتوں میں آ کر ان کی رسومات میں اور ان کے گناہوں کے رسموں کے اندر, گناہوں کی تقاریب کے اندر شرکت کر لیتے ہیں, یا ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی گناہ کرنے لگتے ہیں اور اپنی تقریبات کے اندر اسی طرح کی رسموں سے جو ہے اس کو گناہگار کرتے ہیں. تو یہ آیت سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ لوگوں کی مخلوق کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, مخلوق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رکھنا چاہیے. تو کل کو ہم اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں بہکایا تھا, وہ لوگ ہمیں جو ہے وہ الزام دیں گے, ہم انہیں الزام دے رہے ہوں گے, لیکن فرمایا کہ دیکھو دل ہی دل میں پچھتا رہے ہوں گے اور دل ہی دل کے اندر ان کو یقین ہوگا کہ درحقیقت یہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں, ہم کیوں ان کی باتوں میں آئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم. یہ سورہ سبا کی آیتیں ہیں, میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کوئی خود مطالعہ کرنا چاہے تو اس میں اس کو دیکھ لے. سورہ سبا ہے اور پارہ نمبر 22 ہے, ومن یقنت, پارہ نمبر 22 سورہ سبا اور آیت ہے 31, 32 اور 33, آیت نمبر 31, 32 اور 33. بنانا چاہ رہے تھے تھوڑا تھوڑا وہ, مگر وہ ان کی وجہ سے وہ رک جا, ان کو روکتے تھے اور وہ رک جاتے تھے کہ دل میں تھا کہ ہم ایمان لے آئیں, لیکن بعد جو بڑے بنے ہوئے تھے سردار وہ روکتے تھے ایمان لانے سے اور طرح طرح کی باتیں بناتے تھے, ان کو کمزور کر دیتے تھے. تو وہ کمزور لوگ قیامت کے دن بڑے لوگوں کو جو ان کو روکتے تھے ان کو کہیں گے, الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا, جہنم میں جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں کب روکا تھا, ہم نے تمہیں کب روکا تھا, تم تو خود ہی روکے تھے, ہم نے ہاتھ پکڑ کے کب روکا تھا تمہیں. تو پھر وہ ان کو کہیں گے کہ در حقیقت تمہاری رات دن تمہاری ہی مکاری تھی, تم ہی ہمیں ہر وقت بہکائے رکھتے تھے, گناہوں کے اندر گھسیٹتے رہتے تھے, کفر و شرک پہ آمادہ کرتے تھے. لیکن اندر ہی اندر وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری اپنی جو ہے وہ نالائکی تھی جو ہم ایمان نہیں لائے. اسی طرح سے ہم مسلمان جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو اثر رسوخ والے ہیں یا مالدار ہیں ان کے, ان سے آدمی مغلوب ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں, اور کس کس سے ہم لڑیں گے اور کٹ جائیں گے اور کیا کیا بات, آدمی ڈرتا ہے, خوف ڈالتا ہے شیطان. لیکن جب وہ وہاں کھڑے ہوں گے تو یہی کہیں گے, دوسرے کو الزام دیں گے. معلوم ہوا کہ ہم کو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ باتیں ہمیں وہاں اکڑنا مفید نہیں ہوگا کہ ہم ان کو الزام دیں گے تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں غلط ہونا کی سزا ملے گی. باقی سمجھ میں بات آئے طرف ہے جو سمجھ میں آئے,
بے شک ہے. آپ کہاں مولویوں کے پاس
اب جو آدمی رک جائے گا کہے گا ہاں یار چھوڑو مولویوں کے پاس نہیں جاؤ کیا ہوگا یہی ہوگا کہ وہ وہاں جا کے اس کو سزا بھگتنی پڑے گی وہاں یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا فلاں فلاں برادری کے چوہدری صاحب جو ہے وہ ایسے کر رہے تھے ان کی وجہ سے انہیں ایک اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے بھائی تم تو رک سکتے تھے تم کو کس نے رسی سے باندھا تھا کہ تم یہ کام کرو یہ کام کرو بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے اس لیے دونوں کو سزا ہوگی یہ کہ جس کا جتنا زیادہ جرم ہوگا اس کو اتنی زیادہ سزا ملے گی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہم سب کو اللہ والا بنا دے اللہ تعالیٰ حیات نصیب فرما مخلوق سے مخلوق کا خوف دل سے نکال اپنا خوف خوف جگہ جگہ گناہ ہو رہے ہیں جگہ جگہ برا ماحول ہے کہیں ڈبو کھیلا جا رہا ہے کہیں پٹی کھیلی جا رہی ہے کیا بولتے ہیں پٹی اور کہیں جو ہے وہ نشہ ہو رہا ہے کہیں گالیاں دے رہے ہیں کہیں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اب ماحول خراب ہے اور آدمی کہتے تھے سبھی تو یہ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں بس اس نے رفتار ہو جائے اور برے راستے پہ چل پڑتا ہے وہاں قیامت کے دن اس کی خلاصی نہیں ہوگی پکڑا جائے گا اللہ یہ کہ خدا تعالیٰ اپنے پاس ہم اس سے معاف کر ایک دوسرے کو ہمیں الزام دیں گے جھگڑیں گے مگر اللہ فرما دے تمہارے یہاں جھگڑنا کسی کام کو نہیں لے جاؤ ان کو جلد اللہ پاک ہمیں معاف کر دے اللہ اس نے پاک میں نصیب کرنا جنت میں دخول ہے بولیے ہم سب کو نصیب یہ ٹیلی فون ملا ہے کیا
جی
اچھا